وبرکاتہ. السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے 7, بھارت میں 7:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. عالمی ادارے صحت کے مطابق اتوار کو دنیا بھر میں 230,370 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ایک روز کے دوران اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے. پاکستان میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 69 اموات اور 2,769 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,27,00,000 سے زیادہ ہے. عالمی سطح پر 5,65,000 سے زیادہ افراد کی موت ہوئی ہے. لاطینی امریکہ کے ملک میکسیکو میں ہلاکتوں کی تعداد 35,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. متاثرہ ملکوں کے فہرست میں میکسیکو نے اٹلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ارجنٹائن میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. اور اب خبروں کی تفصیل. معیشت کی بحالی کے لیے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے تعمیری صنعت کے لیے بڑے پیمانے پر ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے, جس کے مطابق ایف پی آر نے فکس ٹیکس رجیم کا اعلان کیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ پیکج سے معیشت میں بہتری اور ملک میں رہائشی یونٹس کی ضروریات پوری ہو سکیں گی. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ وہ تعمیری صنعت میں اپنا سرمایہ لگائیں اور ٹیکس مراعات حاصل کریں. اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر کا معاملہ اس کا سنگ بنیاد رکھتے ہی متنازع ہو گیا ہے, جہاں عدالت اس کے خلاف ریٹ کو مختلف تکنیکی بنیادوں پر مسترد کر چکی ہے. وہیں اب اس مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل دیکھے گی. پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی ترسیل روکنے کے اقدامات کی خلاف ورزی برتنے پر ملک کے 15 نجی کمرشل بینکوں کو جرمانے عائد کیے ہیں. 1,68,00,00,000 کے عائد جرمانے صارفین کی مطلوبہ معلومات نہ رکھنے اور دیگر بے ضابطگیوں پر عائد کیے گئے ہیں. پاکستان نے افغانستان کی تجارتی اشیاء بھارت برآمد کرنے کے لیے 15 جولائی سے واہگہ بارڈر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے واہگہ بارڈر کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ افغان حکومت کی خصوصی درخواست پر کیا گیا ہے. افغان حکومت کا پاکستان کے اس اقدام پر تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے, لیکن افغان تجارتی برادری نے واہگہ بارڈر کو افغان برآمدات کے لیے دوبارہ کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی صوبے سمنگان میں مسلح افراد نے ایک سرکاری عمارت کے احاطے میں حملہ کیا ہے. سمنگان کے صوبائی حکومت کے ایک ترجمان صدیق عزیزی نے رائٹرز کو بتایا کہ پیر کے روز ہونے والا حملہ پیچیدہ نوعیت کا ہے, جس کی ابتدا ایک کار بم دھماکے سے ہوئی. صوبائی کونسل کے نائب سربراہ محمد ہاشم سروری نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ کار بم حملے میں صوبائی انٹیلیجنس شعبے کو ہدف بنایا گیا ہے. حکام کے مطابق حملے میں کم از کم 43 افراد زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے سمنگان صوبے کے شہر ایبک میں کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حملے کا ہدف NDS کا صوبائی دفتر تھا. افغان طالبان نے خبردار کیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کا عمل بین الافغان مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتا ہے, جو کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا. جبکہ افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے طالبان کو ایک نئی پیشکش کی ہے. افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے انہوں نے طالبان کو نئی پیشکش کی ہے. اس ضمن میں 592 مزید طالبان قیدیوں کی رہائی پر غور کیا جا رہا ہے. جاوید فیصل کے مطابق طالبان کو بھی نئی فہرست فراہم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے مزید بتایا کہ طالبان حقیقی قیدیوں کی رہائی کے بجائے مبینہ طور پر ان افراد کی رہائی پر بضد ہیں جو منشیات فروشی, غیر ملکی افراد, انسانی اور خواتین کے حقوق کی پامالی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. طالبان کے دوحہ میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے افغان حکومت کی جانب سے عائد کردہ الزامات کی سختی سے تردید کی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ طالبان کی جانب سے افغان حکومت کو فراہم کردہ فہرست میں تمام قیادی سیاسی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی اہم رپورٹوں سے۔ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی ترسیل روکنے کے اقدامات کی خلاف ورزی برتنے پر ملک کے 15 نجی بینکوں کو جرمانے عائد کیے ہیں۔ 1.68 کروڑ کے عائد جرمانے صارفین کی مطلوبہ معلومات نہ رکھنے اور دیگر بے ضابطگیوں پر کیے گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں علی فرقان اپنی رپورٹ میں۔
بینکنگ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جانے والے 15 کمرشل بینکوں کو یہ جرمانے انسداد منی لانڈرنگ، صارفین کی مطلوبہ معلومات نہ رکھنا، فورن ایکسچینج کے قوانین کی خلاف ورزی اور مطلوبہ احتیاط نہ برتنے کی بنا پر عائد کیے گئے ہیں۔ مرکزی بینک کے مطابق نجی بینکوں کی جانب سے یہ بے ضابطگیاں مارچ سے جون 2020 کے دوران کی گئیں، جس پر 15 بینکوں کو قوانین کی خلاف ورزی پر 1.66 کروڑ روپے کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل اکتوبر 2019 میں بھی اسٹیٹ بینک نے 17 نجی بینکوں پر انسداد منی لانڈرنگ کے قوانین پر عمل درآمد میں کوتاہیوں پر جرمانے عائد کیے تھے۔ اسٹیٹ بینک نے جولائی 2019 سے ان جرمانوں کو عام کرنے کی پالیسی کے تحت 15 نجی بینکوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ معاشی تجزیہ کار علی خضر اسٹیٹ بینک کی جانب سے نجی بینکوں کو جرمانے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے بینکوں کے کاموں میں پائی جانے والی بے ضابطیاں ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ صرف پالیسی بنا دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ نگراں ادارے کی حیثیت سے اسے ان پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لینا ہوتا ہے۔
اچھا ہے کہ اسٹیٹ بینک اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے، اس کو جرمانے کرتا رہے، تاکہ بینک جو انٹروز رہے اور اپنے سسٹم کو اور اپنے آپریشن کو ان لائن وتھ کرتے۔ تو یہ ٹیچنگ پرابلم ہے، یہ آتے رہیں گے تو آئے پازیٹیوٹی کے اس طرح سے پرابلم ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ اس میں کچھ نہیں کریں گے یا روز آئے اور ڈائریکٹ اور اس کو نہیں اس پہ کریں گے، اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تو پھر تو پریکٹس رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔
دوسری جانب پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کی مالی ترسیل کی روک تھام کے لیے قائم ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 2 الگ الگ ترمیمی بل پیش کیے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کار علی خضر کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین میں بہتری اچھی بات ہے، لیکن ہماری معیشت کا بڑا حصہ دستاویزی نہیں ہے، لہٰذا قوانین بناتے وقت اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ غیر دستاویزی معاشی سرگرمیاں بھی معطل نہ ہوں۔
زیادہ تر ٹرانزیکشن تو آپ کی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن چونکہ چینل ہی ہوئی ہے تو وہ چونکہ اس چینل کے اندر 100 ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں تو اس میں سے 10 کوئی خراب والا بھی آ جاتا ہے، کبھی 10 خراب والے کو آپ روک نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پرکھ نہیں سکتے، تو آپ نے اس چینل کو ختم کر دیا۔ جو 90 ٹھیک والی ہے اس کے لیے آپ کے آپشن دے رہے ہیں۔
قومی اسمبلی میں پیش کردہ قانونی بل ایف اے ٹی ایف کی بعض ضروریات کو پورا کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1267 اور 1373 کے مطابق متعارف کروایا گیا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکومت نے کنسٹرکشن صنعت کے لیے مزید مراعات کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق ایف بی آر نے فکس ٹیکس رجیم کا اعلان کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ پیکج سے معیشت میں بہتری اور ملک میں رہائشی یونٹس کی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں۔
پاکستان میں حکومت نے تعمیراتی شعبے کو مزید سہولیات دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے فکس ٹیکس رجیم نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایف پی آر کے مطابق ٹیکس واجبات کی ادائیگی مربع فٹ اور گز کے حساب سے ہوگی اور ان واجبات کی ادائیگی سہمائی بنیادوں پر ہوگی۔ ایف پی آر کا کہنا ہے کہ نئے اور موجودہ منصوبوں کی رجسٹریشن 31 دسمبر 2020 تک کی جا سکتی ہے۔ موجودہ نامکمل منصوبوں کو بھی اسکیم کے تحت رجسٹر کیا جا سکے گا، جبکہ اس بارے میں شرط عائد کی گئی ہے کہ منصوبے ہر حال میں 30 ستمبر 2022 تک مکمل کرنے ہوں گے۔ حکومت نے سیمنٹ اور سریا کے علاوہ بلڈنگ مٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس چھوٹ دے دی ہے، جبکہ کمپنیوں کے علاوہ تعمیراتی صنعت سے وابستہ خدمات پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ کم لاگت مکانوں مکانوں کی تعمیر پر 90% فکس ٹیکس کی کمی ہوگی. بلڈرز اور ڈیولپرز کمپنیوں کے ذریعے ادا کیے گئے منافع پر ٹیکس عائد نہیں ہوگا. نئے تعمیراتی منصوبوں پر انفرادی طور پر سرمایہ کاری کرنے والوں سے آمدنی کا نہیں پوچھا جائے گا. نئے بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم 31 دسمبر 2020 تک جمع کرائی جا سکتی ہے. اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے 17 اپریل 2020 تک زمین کا ملکیتی ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا. کمپنیوں کی جانب سے کی گئی سرمایہ کاری کے ذرائع آمدنی کی پوچھ نہیں ہوگی. اس بارے میں معروف بلڈر عارف جیوا کہتے ہیں کہ یہ صنعت کے لیے بہترین پیکج ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس پر مکمل عمل درآمد ہو. اگر تمام پروسیس 30 سے 45 دن میں مکمل ہو تو ہی اس پیکج سے عام بلڈر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے.
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طریقے سے ڈائریکشن دی گئی ہیں بینکوں کو کہ آپ جو ہے وہ اپنے انکم میں جو ہے اتنا پرسنٹیج ہاؤسنگ فائنانس میں رکھیں گے. تو جب آپ نے یہ دیا ہے تو جب انکم کرائیٹیریا کی بات کرتے ہیں اور کل آپ کہتے ہیں کہ ہم 30 دن کے اندر جو ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، 30 دن کے اندر جب پروجیکٹ لے کر آئیں گے اور اس میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بکنگ کراتا ہے یا پرچیز کرتا ہے، تو اس کا کرائیٹیریا اگر آپ بعد میں بینکوں کے حوالے کریں گے کہ جی بینک ڈیسائڈ کریں گے، تو پھر تو یہ وہی پروجیکٹ جو ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے پھر وہی کاغذوں میں رہ جائے گا اور پھر اس کے بڑے اسکینڈل آئیں گے.
پلاٹ کی خریداری پر ٹیکس چھوٹ کے حصول کے لیے پلاٹ 31 دسمبر 2020 تک مکمل ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے، اور اس پلاٹ پر تعمیراتی کام کا آغاز 31 دسمبر 2020 سے پہلے شروع کرنا ہوگا. اقتصادی امور کے تجزیہ کار شاہد حسن صدیقی کہتے ہیں کہ حکومت نے اجلت میں اس پیکج کا اعلان کیا ہے. موجودہ حالات میں ہماری ترجیح سکول اور طبی سہولیات ہونی چاہیے تھی، لیکن بغیر ذرائع بتائے پیسہ لانے سے لگتا ہے کہ ایک مافیا کی مدد کی جا رہی ہے.
لیکن جن حالات میں یہ دیا گیا ہے اس میں مگر ایک جملے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا بڑا مقصد جو ہے پراپرٹی مافیا کو فائدہ پہنچانا ہے. جو پاکستان میں ایک دستور رہا ہے کہ مختلف مافیاز کام کر رہے ہیں اور بڑی بڑی پالیسیاں ان کی مفاد میں بنائی جاتی ہیں.
ایف بی آر کا کہنا ہے کہ 500 مربع گز یا 4000 مربع فٹ کی ذاتی رہائش پر ٹیکس چھوٹ ایک بار ہوگی. حکومت نے غیر منقولہ جائیداد پر ایڈوانس ٹیکس 10% سے کم کر کے 5% کر دیا ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں غیر منقولہ جائیداد اور حصص پر کیپٹل ویلیو ٹیکس واپس لے لیا گیا ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر کا معاملہ سنگ بنیاد رکھتے ہی متنازع ہو گیا، جہاں عدالت اس کے خلاف رٹ کو مختلف تکنیکی بنیادوں پر مسترد کر چکی ہے، وہیں اب اس مسئلے کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل دیکھے گی. یہ معاملہ اب کیا شکل اختیار کر چکا ہے، جانتے ہیں گیتی آرا کی رپورٹ میں.
23 جون کو اسلام آباد میں پہلے ہندو مندر کا سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن مختلف حلقوں کی جانب سے اس پر اٹھنے والے اعتراضات کے بعد اس کی تعمیر کھٹائی میں پڑ چکی ہے. مندر کے خلاف ایک عدالتی رٹ مختلف تکنیکی بنیادوں پر مسترد ہو چکی ہے، اور معاملہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے. انسانی حقوق کے پارلیمنٹری سیکرٹری لال چند ملی نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے مندر کی تعمیر کو ہندو برادری کے لیے اہم قرار دیا.
ہم پابند ہیں آئین پاکستان کے قانون کے. جو ریلیجیس ڈگریز آئی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ایک وہ ہے جو ہمیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے اٹس یور کنٹری آپ بنائیں، دوسرے وہ ہیں کہتے ہیں کہ سرکاری پیسے سے نہیں بن سکتا، آپ اپنے پیسوں سے بنا سکتے ہیں، تیسرے وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نیا بن ہی نہیں سکتا. تو ان کی ایک اپنی رائے ہے، وہ ہم پہ وہ لاگو نہیں ہوتی. ہمیں تو گورنمنٹ نے جو پلاٹ الاٹ کیا ہے بیسیکلی ہندو پنچایت کو اسلام آباد کو، وہ یہ فار 3 پرپزز ہے، کمیونٹی ہال، کریمیٹوریم اور ٹیمپل. وہ اس میں الاٹمنٹ کے ڈاکیومنٹس میں یہ چیز انہوں نے واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے.
بعض سماجی حلقے مندر کی تعمیر کی حمایت بھی کر چکے ہیں، لیکن بیشتر مذہبی جماعتوں کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر حافظ مقصود احمد کا کہنا تھا کہ مسلم ملک میں نیا مندر بنایا جانا ایک شرعی مسئلہ ہے.
وہ اپنی جتنی بھی عبادات ہیں اپنے گھروں میں جس طرح کریں ان کو اجازت ہے. جو ان کے معبد پہلے بنے ہوئے ہیں، جس طرح کے سیادپور میں بنا ہوا ہے، اور بہت سارے کنیسے گرجے اسلام آباد کے اندر موجود ہیں جو بنے ہوئے ہیں، وہ ان میں اپنی عبادت کریں. علماء کا موقف یہی ہے کہ اثر نو کسی چیز کی تو تعمیر کرنا ایک، اور دوسرا جو اس سے بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہوا وہ یہ تھا کہ حکومت خود وہ زمین دے رہی ہے اور حکومت اپنے خرچ پر مسجد تو نہیں بناتی اور کوئی چیز نہیں بناتی، اس کو تعمیر کرے. یہ ایک نیا مسئلہ خود حکومت نے کھڑا کیا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب حکومت نے اس کو واپس لے لیا ہے تو ہم حکومت کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے حکومت کا کہ اس نے اپنے اس موقف کو واپس لے کر اس معاملے کو ریفر کر دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں.
کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس مندر کی زمین کے لیے درخواست 2015 میں آئی. مختلف مراحل کے بعد 2018 میں یہ اراضی ہندو برادری کے حوالے کر دی گئی. سی ڈی اے کے ممبر پلاننگ شاہد محمود کا کہنا ہے کہ اس کا نقشہ ابھی منظور ہونا باقی ہے.
H92 میں ہم نے اور بھی کمیونٹیز جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے جگہ ریزرو کی ہوئی ہے, ان کے گریو یارڈس کے لیے اور ان کی عبادت گاہوں کے لیے. تو وہاں پہ چار کنال کا پلاٹ ان کو بھی الاٹ کر دیا گیا. تو ابھی تک اس کی بلڈنگ پلان کے لیے ہمارے پاس کوئی ان کی ریکویسٹ نہیں آئی ہے. جو ایک اینٹ پہ نہیں رکھی جا سکتی جب تک کہ ہمارا ہم سے اپروول نہ کرائی جائے بلڈنگ پلان.
رشیا کے پاکستان علماء کونسل اس مندر کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے, لیکن مندر کی تعمیر ہوگی یا نہیں اس کا انحصار فی الحال اسلامی نظریاتی کونسل کی حتمی سفارشات پر ہے. یدیارہ نیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سری نگر, جہاں سے یوسف جمیل کی رپورٹ سنواتے ہیں. نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کے روز یوم شہدائے کشمیر پر نہ تو سرکاری تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور نہ ہی علاقے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی قابل ذکر عوامی اجتماع منعقد کیا جا سکا. 1947 کے بعد پہلا موقع ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے یوم شہدائے کشمیر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. اس سے پہلے اس دن کی مناسبت سے جموں کشمیر میں حکومت کی جانب سے کئی تقریبات منعقد کی جاتی تھیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں یوم شہدائے کشمیر پر حکومت کی جانب سے کسی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور نہ کسی سرکاری عہدیدار نے سری نگر کے خواجہ بازار علاقے میں واقع شہدا کے مزار پر حاضری دی. عام لوگ بھی مزار پر جا کر فاتح پڑھ سکے اور نہ شہدا کی قبروں پر کسی نے گلباری کی, کیونکہ شہر کے بیشتر علاقوں میں کورونا وائرس یا COVID-19 اموات اور مثبت کیسز میں حالیہ دنوں میں ہوئے غیر معمولی اضافے کے پیش نظر لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا گیا ہے. پولیس نے مزار شہدا تک جانے والے تمام راستوں کو خاردار تار ڈال کر اور کہیں کہیں آہنی سلاخوں کی آڑ کھڑی کر کے بند کر دیا ہے. مزار کمپلیکس جہاں سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی بزرگ کی درگاہ, ایک خانقاہ اور ایک مسجد بھی موجود ہیں کہ صدر اور عقبی دروازوں دونوں پر حکام نے تالے لگا دیے ہیں اور ان کے باہر مسلح پولیس بھاری تعداد میں تعینات نظر آ رہی ہے. یہ 1947 کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے یوم شہدائے کشمیر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے. اس سے پہلے اس دن کی مناسبت سے جموں کشمیر میں حکومت کی جانب سے کئی تقریبات منعقد کی جاتی تھیں. حکومت کا سربراہ یا اس کا نمائندہ شہدا کے مزار پر حاضری دے کر ان کی قبروں پر گلباری کرتا تھا اور پولیس کا ایک خصوصی دستہ اس موقع پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کرتا تھا. نئی دہلی کی جانب سے 5 اگست 2019 کو اپنے زیر انتظام جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے 5 ماہ بعد یعنی اس سال جنوری میں مقامی انتظامیہ نے ایک متنازع فیصلے کے تحت شہداء کشمیر کی یاد میں 13 جولائی کو منائی جانے والی سرکاری تعطیل ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. 13 جولائی 1931 کو مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج نے سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر نہتے کشمیریوں پر گولی چلائی تھی جس کے نتیجے میں 22 شہری ہلاک ہوئے تھے. یہ لوگ ایک غیر مقامی شخص عبد القدیر خان پر بغاوت کے الزام میں چلائے جا رہے ان کیمرہ مقدمے کے سلسلے میں جیل کے باہر جمع ہوئے تھے. کئی کشمیری جماعتوں نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے 13 جولائی کی چھٹی منسوخ کرنے اور یوم شہدائے کشمیر کو ریاست کی سطح پر منانے کی روایت سے انحراف جیسے اقدامات ان شہدا کی عظمت کو کم کر سکتے ہیں اور نہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں پائی جانے والی محبت اور عقیدت کو مٹایا جا سکتا ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک لیڈر اور سابق وزیر نعیم اختر نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
ایک تو پچھلے ایک سال سے کشمیریوں پہ کافی قسم کے گھاؤ زخم لگائے جا رہے ہیں ایز اے پالیسی, تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. جو زخم بڑھتے ہیں, رشتے ہیں, ناسور بن چکے ہیں, ان کو پھر کریدا جا رہا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ تاریخ جو ہے قوموں کی تاریخ, وہ کسی سرکاری آرڈر, سرکاری حکم کا محتاج نہیں ہوتا.
تجزیہ نگار اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ سیاسیات کے سابق پروفیسر نور احمد بابا بھی سمجھتے ہیں کہ یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے حکومت کے فیصلے اور اقدامات عام لوگوں کے نفسیات بدل نہیں سکتے.
ایڈمنسٹریٹو لیول پر تو چینج آ گیا, لیکن اس کو میرے خیال میں لوگوں کے دلوں سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا. तो फिर भी हम देखते हैं आगे क्या होता क्या है, किस हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी इन पॉलिसीज को लेके लोगों को साथ दे सकती है।
تاہم بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی اور ہم خیال سیاسی جماعتوں کا استدلال ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ جموں کشمیر کا جائز حکمران تھا جسے قبول عام حاصل تھا اور اس کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت مذہبی اور علاقائی عصبیت پر مبنی تھی۔ اقلیتی کشمیری پنڈت فرقہ بھی ایک متضاد سیاسی نظریے کا حامل ہے۔ اس کا الزام ہے کہ 89 برس پہلے مطلق العنان ڈوگرا حکمران کے خلاف کشمیری مسلمانوں کی طرف سے شروع کی گئی جدوجہد کے ساتھ ہی اکثریتی فرقے کے ہاتھوں انہیں دک کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ 1990 سے جب مقامی مسلمانوں کی طرف سے مسلح جدوجہد کے آغاز کے ساتھ ہی کشمیری پنڈتوں کی اکثریت وادی کشمیر کو چھوڑ کر چلی گئی، ان کی تنظیمیں 13 جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر مناتی چلی آئی ہیں۔ پاکستان اور پاکستان کے زیر انضمام کشمیر میں یوم شہداء کشمیر پر سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطحوں پر کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر بھارتی زیر انضمام کشمیر میں جاری تحریک مزاحمت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے شہداء کشمیر کو خراج عقیدت ادا کرنے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی اور حکومت کی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے کئی ٹویٹ کیے۔ ان میں سے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا، ان کے الفاظ، پاکستان نے ہمیشہ پوری قوت سے اہل کشمیر کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کی غاصبانہ بھارتی تسلط سے مکمل آزادی تک اس منصفانہ جدوجہد کی پشتبانی جاری رکھے گا۔ آزادی کا وہ دن اب زیادہ دور نہیں۔ بھارتی حکومت نے تاحال عمران خان کے اس بیان پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم اس کا کشمیر پر یہ موقف رہا ہے کہ ریاست بھارت کا ایک اٹوٹ انگ ہے جس کے ایک حصے پر پاکستان نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی حکومت میں شامل کئی وزراء اور حکمران بی جے پی کے لیڈروں نے حالیہ مہینوں میں بارہا یہ کہا ہے کہ جموں کشمیر کو بھارت کے قومی دھارے میں مکمل طور پر شامل کرنے کے بعد اب نئی دہلی میں نریندر مودی کی حکومت پاکستانی کشمیر کو پاکستان کے قبضے سے چھڑانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی صوبے سمنگان میں مسلح افراد نے ایک سرکاری عمارت کے احاطے پر حملہ کیا۔ سمنگان کی صوبائی حکومت کے ایک ترجمان صدیق عزیزی نے رائٹرز کو بتایا کہ پیر کے روز کیا جانے والا حملہ پیچیدہ نوعیت کا ہے، جس کی ابتدا ایک کار بم دھماکے سے ہوئی۔ صوبائی کونسل کے نائب سربراہ محمد ہاشم سروری نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ کار بم حملے میں صوبائی انٹیلیجنس شعبے کو ہدف بنایا گیا۔ کار بم دھماکے میں سیکورٹی عملے کے 10 افراد ہلاک جبکہ کم از کم 43 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے سمنگان صوبے کے شہر ایبک میں کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حملے کا ہدف NDS کا صوبائی دفتر تھا۔ افغان طالبان نے خبردار کیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی میں تاخیر بین الافغان مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جو کسی کے فائدے میں نہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت کا کہنا ہے کہ مہیا کردہ لسٹ میں جرائم پیشہ افراد کے بدلے دیگر افراد کی رہائی پر بات ہو سکتی ہے، جبکہ طالبان کہتے ہیں کہ ان کے تمام قیدی سیاسی نوعیت کے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ پیش ہے۔
طالبان کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب رواں ماہ افغان حکام نے طالبان کی جانب سے فراہم کردہ 5,000 قیدیوں کے فہرست میں سے 600 کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ افغان حکومت کے مطابق ان قیدیوں کے خلاف دیگر جرائم جیسے چوری، قتل اور اسمگلنگ جیسے مقدمات درج ہیں۔ طالبان کے دوحہ میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے افغان حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی جانب سے مہیا کی گئی لسٹ کے مطابق تمام قیدی سیاسی ہیں، انہیں دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کے مطابق رہا کرنا۔ دوسری جانب افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے انہوں نے طالبان کو نئی پیشکش کی ہے اور اس ضمن میں 592 مزید طالبان قیدیوں کی رہائی پر غور کر رہے ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور سابق سفارتکار رستم شاہ مومن کے مطابق افغان حکومت سٹیٹس کو کی پیداوار ہے اور وہ یہی چاہے گی کہ موجودہ نظام جاری رہے تاکہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر سکیں۔ بصورت دیگر افغانستان میں قائم مقام حکومت میں ان سے وہ تمام سہولتیں لے لی جائیں گی جو وہ موجودہ انجوائے کر رہے ہیں۔
کے وجود میں آنے سے ان کا وجود وجود اشرف غنی صاحب کی حکومت کا وجود ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے, پڑ جائے گا. اس لیے وہ مسلسل کوشش کرتے ہوئے ہیں کہ اسٹیٹس کو جاری رہے, اسٹیٹس کو کی وہ پیداوار بھی ہیں, اس کی بینیفیشری بھی ہیں, اس کو وہ طویل ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, پرولانگ کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف طالبان کو بھی کم از کم یہ دیکھنا ہے کہ اگر 4,000 قیدی رہا ہو گئے ہیں تو یہ جو 500-600 قیدیوں کی بات ہو رہی ہے اس پہ ان کو بھی کچھ لچک دکھانی چاہیے.
پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام پشاور یونیورسٹی میں بطور ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈیز تعینات ہیں. ان کے مطابق وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے امن معاہدے سے بہت زیادہ پر امید تھے کہ افغانستان میں بہت جلد امن قائم ہو جائے گا, لیکن جلد ہی اس امن معاہدے میں کچھ خامیاں بھی نظر آئیں.
اس وقت جب معاہدے پہ دستخط ہو رہے تھے تو جو گورنمنٹ ان پاور تھی وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں تھی, تو ایک وجہ یہ بھی بظاہر نظر آتی ہے کہ شاید اگر یہ لوگ معاہدے کا حصہ ہوتے تو یہ جلدی جو ہیں کامیابی کی صورت میں اس کے نتائج سامنے آ سکتے تھے.
پروفیسر فخر الاسلام کے مطابق معاملات بہت پہلے حل چکے ہوتے, لیکن کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک کی توجہ اس جانب مرکوز ہوگا. اب جب کہ حالات بہتری کی طرف گامزن ہو رہے ہیں تو وہ امید کرتے ہیں کہ طالبان اور افغان حکومت ممکنہ طور پر اس سال کے آخر تک کسی معنی خیز نتیجہ پر پہنچ جائیں گے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغان حکومت اور طالبان گزشتہ چند روز سے چھوٹے پیمانے پر ایک دوسرے کے قیدی رہا کرتے آئے ہیں, تاہم دونوں فریقوں میں طالبان کے 592 قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تعطل برقرار ہے جو سرکاری جیلوں میں قید ہیں. افغانستان کی قومی سلامتی کی ایجنسی کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت نے گزشتہ چند روز میں طالبان کے 180 قیدی رہا کیے, جس کے بعد طالبان کے رہا ہونے والے قیدیوں کی تعداد 4,199 تک پہنچ گئی. دوسری جانب طالبان نے سرکاری مسلح افواج کے 750 قیدیوں کو رہا کیا ہے. دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو طالبان کے تمام 5,000 قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے, تاہم افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اگر طالبان قیدیوں کی متبادل فہرست فراہم کریں تو تمام 5,000 قیدیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے. دریاسنا طالبان نے جنگ بندی اور تشدد میں کمی سے متعلق افغان حکومت کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے. سہیل شاہین کہتے ہیں کہ طالبان ان بین الافغان مذاکرات شروع ہونے سے قبل لڑائی بند نہیں کریں گے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے افغانستان کے صوبے کنڑ میں طالبان ذرائع کے حوالے سے کہا کہ طالبان اقتدار میں شراکت کے خواہاں نہیں اور وہ پورے ملک میں حکمرانی کے خواہش مند ہیں. پاکستان نے افغانستان کی تجارتی اشیاء بھارت برآمد کرنے کے لیے 15 جولائی سے واہگہ بارڈر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے واہگہ بارڈر کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ افغان حکومت کی خصوصی درخواست پر کیا گیا. افغان حکومت کا پاکستان کے اس اقدام پر تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا, لیکن افغان تجارتی برادری نے واہگہ بارڈر کو افغان برآمدات کے لیے دوبارہ کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات پر عمل کرتے ہوئے واہگہ بارڈر کے راستے بھارت کے لیے افغان برآمدات کی اجازت دی جائے گی. یاد رہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا پھوٹنے کے بعد پاکستان نے رواں سال مارچ میں اپنے ہمسایہ ممالک بشمول افغانستان کے ساتھ اپنی مشترکہ سرحدیں بند کر دی تھیں, جس کی وجہ سے پاک افغان سرحد پر دو طرفہ تجارت
اور واہگہ بارڈر کے راستے بھارت کے لیے افغانستان کی برآمدات رک گئی تھیں.
تاہم حال ہی میں پاکستان نے پاک افغان سرحد پر دو طرفہ تجارتی راستوں کے ذریعے باہمی تجارت کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا ہے, اور پاکستان نے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کی پہلی حالت پر بحال کر دیا ہے. پاکستان کی طرف سے رواں ہفتے واہگہ بارڈر کو افغانستان کی برآمدات کے لیے دوبارہ کھولنے پر تاحال افغان حکومت کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے, لیکن افغان کاروباری برادری کے نمائندوں نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. پاک افغان کاروباری برادری کے ایک نمائندے نقیب الاصافی نے پیر کو فون پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
دا گڈ نیوز اینڈ دا گڈ اپرچونٹی فار افغان ٹریڈرز ٹو ایکسپورٹ دیئر آئٹمز ٹو واہگہ ان کراچی. تو بیسیکلی جو افغان اور پاکستانی ٹریڈ ہے یہ دونوں سائڈ سے میوچل بیس پہ اگر کام ہو جائے اور یہ ٹیکنیکل ایشو سالو ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کیپیسٹی لیول ہے, جو پوٹینشیل لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اگر ہم اس پہ کام کریں تو ہم ایک ریجنل وائز ایک بڑے ٹریڈ مارکیٹ بن سکتے.
یاد رہے کہ حالیہ سالوں میں پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات میں تناؤ اور بعض تکنیکی مسائل کی وجہ سے دونوں ملکوں کی باہمی تجارت پر بھی منفی اثر پڑا ہے۔ پاک افغان کاروباری برادری کے نمائندے نقیب اللہ صافی کا کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد اور کابل ان مسائل کو حل کر لیں تو ان کے بقول دونوں ملکوں کی باہمی تجارت کو مزید وسعت دی جا سکتی
ہے۔ جو 2012 سے ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ کی ریشو تھی تو وہ 3 بلین $ اس کی ورڈ تھی، اور جو گریجولی یہ کم ہوتا جا رہا تھا ڈیو ٹو پولیٹیکل ٹینشن اینڈ ڈیو ٹو ٹیکنیکل ایشوز، اینڈ ابھی جو ہماری ٹریڈ ہو رہی ہے تو 1 بلین $ کی لگ بھگ اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی پرانے ریشو تک بھی پہنچ جائے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی۔
یاد رہے کہ پاکستان نے حال ہی میں طورخم کے علاوہ جنوب مغربی سرحدی گزرگاہ چمن اور شمال مغربی سرحدی گزرگاہ غلام خان کے تجارتی راستوں کو پاک افغان تجارت کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان حکومت کی طرف سے پاک افغان سرحد پر واقع متعدد تجارتی راستوں کو دوبارہ کھولنے کے اقدامات نہ صرف اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد کی بحالی میں معاون ہوں گے بلکہ دونوں ملکوں کی باہمی تجارت کو بھی مزید فروغ حاصل ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب کچھ عالمی خبریں پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں فوجی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پیر کے روز حوثی باغیوں کی جانب سے داغے گئے 4 میزائل اور 6 بارود سے لیس ڈرون تباہ کر دیے ہیں۔ دوسری جانب حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں تیل کی ریفائنری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وقار محمد خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
باغیوں کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے حوثی فورسز نے سعودی عرب کے جنوبی شہر جازان میں تیل کی بڑی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، تاہم سعودی حکام نے تیل کی کسی بھی تنصیب کے نشانہ بننے کی تصدیق نہیں کی۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے دعویٰ کیا ہے حوثی فورسز نے سعودی عرب کے جنوب مغربی شہر خمیس مشیت میں پیٹریاٹ میزائل کے نظام کو نشانہ بنایا۔ ترجمان کے بقول سعودی شہروں جازان اور اباہا میں جنگی جہازوں، پائلٹوں کی رہائش گاہ اور دیگر تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان نے نجران ایئرپورٹ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ جازان شہر میں سعودی عرب کی تیل کی بڑی تنصیب کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر خمیس مشیت، اباہا، نجران اور جازان یمن کی سرحد کے قریب واقع ہیں۔ خیال رہے سعودی آئل کمپنی ارامکو بحیرہ احمر کے ساتھ واقع شہر جازان میں واقع ریفائنری سے تیل برآمد کرتی ہے۔ تیل کی یہ تنصیبات یمن کی سرحد سے 60 کلومیٹر دور ہیں۔ ارامکو کی جانب سے بھی حملے سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کورونا وائرس کی وجہ سے باغیوں اور مسلم ممالک کی اتحادی فوج میں عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا جس کی مدت مئی کے آخر میں ختم ہو گئی تھی۔ معاہدے کے خاتمے کے بعد ایران نواز حوثی باغیوں نے سرحد پر سعودی عرب پر حملے ایک بار پھر شروع کر دیے تھے جو تاحال جاری ہیں۔ حوثی باغیوں نے جون میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر بھی میزائل داغے تھے جنہیں سعودی فوج نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ سعودی عرب کی فوج کے ایک ترجمان نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ ان حملوں میں سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ حوثی باغیوں کے تازہ ترین حملوں سے متعلق سعودی فوجی اتحاد کا کہنا ہے کہ میزائل اور بارود بردار ڈرون حوثیوں کے زیر کنٹرول یمن کے دارالحکومت سنا سے سعودی عرب کی جانب داغے گئے تھے جنہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ بیان میں یہ واضح نہیں ہے کہ ان ڈرونز یا میزائل کو کس جگہ تباہ کیا گیا ہے۔ قبل ازی حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں حوثی فورسز نے وسیع فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ اس آپریشن کے حوالے سے تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سعودی عرب کی قیادت میں فوجی اتحاد نے 2015 میں یمن میں اس وقت مداخلت کی تھی جب حوثی باغیوں نے 2014 کے آخر میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دارالحکومت سنا پر قبضہ کر لیا تھا۔ حوثی باغی یمن کے کئی شہری علاقوں پر قابض ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ملک میں بدعنوانی کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اقوام متحدہ نے حالیہ دنوں میں فریقین میں ورچوئل مذاکرات کا آغاز کیا تھا تاکہ یمن میں قیام امن کے لیے مستقل جنگ بندی اور اعتماد سازی کے اقدامات ہو سکیں۔ تاہم اعتماد سازی کے لیے کیے گئے اقدامات اس وقت پیچیدہ شکل اختیار کر گئے تھے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوئی اور فریقین کی جانب سے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ یمن میں جاری جنگ کو طویل ترین انسانی المیہ قرار دے چکا ہے۔ اس جنگ کے دوران اب تک 100,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ ترکی کے آیا صوفیہ کے میوزیم سے دوبارہ مسجد بنانے کے فیصلے پر شدید دکھ ہوا۔ سینٹ پیٹرز بسیلکا پر اپنی ہفتہ وار عبادت کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیالات استنبول تک پہنچ رہے ہیں، انہوں نے سانتا صوفیہ کے بارے میں سوچا اور انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہہ چکے ہیں کہ آیا صوفیہ میں 24 جولائی سے باقاعدہ نماز ادا کی جائے گی۔ طیب اردوان کا یہ اعلان عدالت کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا جس میں عدالت نے آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت ختم کرنے کا حکم دیا۔ دا ورلڈ کاؤنسل آف چرچز کی جانب سے بھی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ترک صدر نے ایک بیان میں کہا کہ 1500 سال قدیم جو کبھی ایک چرچ تھا ہمیشہ مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے لیے کھلا رہے گا۔ انہوں نے آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کے ترکی کے فیصلے کو اس کی خود مختاری کا حق استعمال کرنے سے تعبیر کیا، جبکہ ان کے اس فیصلے پر تنقید کو ترکی کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ یونان کی جانب سے ترکی کے اس فیصلے کی پہلے ہی مذمت کی جا چکی ہے، جبکہ عالمی ثقافتی ورثے کی دیکھ بھال سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے فیصلے پر کہا ہے کہ ثقافتی ورثے کی عالمی کمیٹی اس فیصلے کا جائزہ لے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی ترک حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی آیا صوفیہ کے میوزیم ہی رہنے دے۔ ہانگ کانگ میں لاکھوں شہریوں نے چین کے سرکاری انتباہ کے باوجود ووٹ ڈالے، جس کا مقصد جمہوریت نواز لیڈروں کا انتخاب کرنا تھا جو ستمبر میں ہونے والے انتخابات میں اپنے اپنے حلقوں کی نمائندگی کریں گے۔ ہانگ کانگ کے تقریباً 6 لاکھ شہریوں نے غیر سرکاری پرائمری انتخابات میں حصہ لیا اور اپنے اپنے علاقوں کے لیے جمہوریت دوست نمائندوں کے بارے میں اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا، جبکہ چین نے انتباہ کیا تھا کہ یہ ہانگ کانگ میں لاگو سیکورٹی قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ ووٹنگ ایک طرح سے ہانگ کانگ کے شہریوں کا متنازع نئے سیکورٹی قوانین کے خلاف احتجاج تھا، جس کا اہتمام حزب اختلاف کی جماعتوں نے کیا تھا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو کی بندرگاہ پر لنگر انداز امریکی بحریہ کے جنگی جہاز بون ہوم ریچرڈ میں آتش زدگی سے 21 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ عدیل احمد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
فائر ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق واقعے کے بعد سین ڈیاگو بندرگاہ پر لنگر انداز دیگر 2 جنگی جہازوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سین ڈیاگو کے فائر ریسکیو ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی جہاز بون ہوم ریچرڈ معمول کے معائنے کے لیے لنگر انداز تھا، جب اس میں اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 8:30 پر دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ واقعے سے متعلق صحافیوں سے گفتگو میں ریئر ایڈمرل فلپ سوبیک نے بتایا کہ دھماکے کی وجہ گرمی کی شدت کے سبب پیدا ہونے والا ہوا کا دباؤ تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دھماکہ فیول یا بارودی مواد کے پھٹنے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ریئر ایڈمرل نے بتایا کہ آگ جہاز کے نچلے حصے میں لگی جو اوپر کی جانب پھیلتی گئی۔ آگ سے وہ سامان جلا جو کہ عمومی طور پر کسی دفتر یا اپارٹمنٹ میں لگنے والی آگ کی صورت میں جلتا ہے۔ امریکی بحریہ کے ترجمان مائک رونی نے کسی تخریبی کارروائی کا امکان مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ آگ کسی نے جان بوجھ کر لگائی۔ نیوی حکام کے مطابق جنگی جہاز میں موجود بارود کو حفاظتی اقدامات کے طور پر جہاز کے معائنے سے پہلے ہی اتار لیا گیا تھا۔ امریکی بحریہ نے واقعے سے متعلق جاری بیان میں کہا ہے کہ دھماکے کے وقت جہاز پر موجود عملے کے 17 افراد اور 4 سیویلین زخمی ہوئے، جن کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ بحریہ کے حکام نے زخمی ہونے والے تمام افراد کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز کافی دور تک سنی گئی، جبکہ دھماکے سے لگنے والی آگ کے شعلے دور سے دیکھے جا سکتے تھے۔ آگ بجھانے کے آپریشن میں نصف درجن فائر فائٹنگ کشتیوں نے حصہ لیا۔
اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین اعداد و شمار اور خبریں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 69 اموات اور 2769 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے پیر کے روز ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 154 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کا شکار مریضوں کی تعداد 34,605 ہو گئی۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,038 ہے۔ بھارت اور امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے کیسز کی ریکارڈ تعداد سامنے آئی۔ بھارت کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پیر کے روز کرونا وائرس کے 28,701 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی۔ بھارت اب کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ اور برازیل کے بعد 3rd نمبر پر پہنچ گیا ہے، اور بھارت کی متعدد ریاستوں میں کرونا وائرس کی شدت کو کم کرنے کی غرض سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ کی جا رہی ہیں۔ میکسیکو کی وزارت صحت نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں مردوں کی تعداد 36,006 تک پہنچ گئی ہے۔ یوں اموات کے اعتبار سے میکسیکو دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر پہنچ گیا۔ وزارت صحت کے حکام نے لوگوں کو ماسک پہننے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور بار بار ہاتھ دھونے کی ایک بار پھر تلقین کی ہے۔ میکسیکو کے صدر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ملک کی ایک چوتھائی ریاستوں میں بڑھی ہے، جبکہ باقی علاقوں میں اس کی شدت میں کمی دیکھی گئی ہے۔ امریکہ میں بھی گزشتہ ایک روز کے دوران 60,000 نئے کیسز سامنے آئے۔ نئے کیسز میں بڑا اضافہ فلوریڈا، ٹیکسس، لوئیزیانا اور ایریزونا سمیت متعدد ریاستوں میں ہوا۔ فلوریڈا میں 15,299 کیسز سامنے آئے۔ امریکہ کے اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ باہر جاتے وقت ماسک پہنیں۔ امریکہ کے سرجن جنرل جیروم ایڈمز نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دینا اہم ہے کہ ماسک پہننا کیوں ضروری ہے۔ براعظم افریقہ میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز جنوبی افریقہ میں سامنے آئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر دی اور ملک میں رات بھر کے لیے کرفیو نافذ کر دیا۔ امریکہ میں قتل کے الزام میں سزا یافتہ مجرم ڈینیل لیون لی کو پیر کے روز سزائے موت دی جا رہی ہے، جو امریکہ میں وفاقی سطح پر 17 برس بعد کسی بھی مجرم کو دی جانے والی موت کی سزا ہوگی۔ کاشف اوان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
امریکہ میں قتل کے الزام میں سزا یافتہ ایک مجرم کی سزائے موت پر پیر کو عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ میں 17 برس کے تعطل کے بعد وفاقی سطح پر کسی بھی مجرم کو دی جانے والی موت کی پہلی سزا ہوگی۔ امریکہ کی ایک وفاقی اپلیٹ کورٹ نے اتوار کو مجرم ڈینیل لوئس لی کی موت کی سزا روکنے کے ذیلی عدالت کے حکم کو معطل کرتے ہوئے مجرم کی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ 47 سالہ ڈینیل لی کے اہل خانہ نے ذیلی عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ وہ کورونا وائرس کی وجہ سے ڈینیل کی سزائے موت پر عمل درآمد کے وقت اپنی موجودگی کو یقینی نہیں بنا سکتے، اس لیے سزا پر عمل درآمد کو ملتوی کیا جائے۔ عدالت نے جمعے کو درخواست منظور کرتے ہوئے ڈینیل کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا تھا، تاہم محکمہ انصاف نے ماتحت عدالت کے فیصلے کو اپیلیٹ کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور استدعا کی تھی کہ مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد شیڈیول کے مطابق کیا جائے۔ اتوار کو فیڈرل اپیلیٹ کورٹ نے قرار دیا کہ مجرم کے لواحقین کے پاس سزائے موت پر عمل درآمد میں تاخیر کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ڈینیل لی کو ریاست انڈیانا کی ایک جیل میں پیر کو زہر کا انجیکشن لگا کر موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ ڈینیل نے 1996 میں اسلحے کے ایک تاجر ولیم ملر، ان کی اہلیہ اور 8 سالہ بیٹی کو قتل کیا تھا۔ امریکہ میں وفاقی تحویل میں موجود قیدیوں کی سزائے موت دینے کا سلسلہ 2003 سے معطل تھا، لیکن رواں برس اپریل میں ایک وفاقی عدالت نے زہر کے انجیکشن کے ذریعے امریکی وفاقی تحویل میں موجود مجرمان کی سزائے موت پر عمل درآمد کی اجازت دے دی تھی۔ عدالت کی جانب سے سزائے موت کی اجازت کے بعد اٹرنی جنرل ولیم بر نے حکم دیا تھا کہ 4 مجرمان کی سزائے موت شیڈیول کی جائے گی، جس میں ڈینیل لوئس لی بھی شامل تھے۔ ڈینیل کے اہل خانہ نے محکمہ انصاف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ ڈینیل کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بجائے اسے عمر قید میں بدل دیا جائے۔ دوسری جانب اٹرنی جنرل ولیم بر نے خبر رسا ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ بیورو آف پریزنس نے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے مناسب اقدامات کیے ہیں۔ ان کے بقول سزائے موت کے وقت موجود مجرم کے اہل خانہ کا درجہ حرارت چیک کیا جائے گا اور ان کے لیے ماسک پہننا لازم ہوگا۔ ادھر ناقدین کا کہنا ہے کہ سزائے موت پر عمل درآمد کی بحالی خطرناک اور سیاسی مقاصد کے لیے ہے۔ ٹرمپ حکومت غیر ضروری طور پر اس معاملے کو ہوا دے رہی ہے، جس کی فی الوقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی باقی ہے۔ ایک مختصر وقت کے بعد کچھ مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اس کو اب 2 سال ہو چکے ہیں جب امریکہ نے ایران کی حکومت کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم شروع کی تھی۔ جیسا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ ایران کے رہنماؤں کو اس بات پر قائل کیا جا سکے کہ وہ بین الاقوامی معیاروں کی پاسداری کریں اور ساتھ ہی ایران ایک نارمل قوم کی شکل اختیار کرے۔ ایران کی حکومت کی جاری زررساں سرگرمیوں کے پیش نظر، جن میں فوجی سیٹلائٹس کا چھوڑا جانا اور اس کی ایما پر کام کرنے والی طاقتوں کی حمایت، سمندروں میں امریکہ کے جہازوں کو ہراساں کرنا اور ایران کے لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی شامل ہیں۔ دباؤ کی مہم اب بھی جاری ہے۔ 8 جون کو اسلامی جمہوریہ ایران کی جہازرانی کے شعبے آئی آر آئی ایس ایل کے خلاف تعزیرات پر عمل درآمد شروع ہوا. اس سے پہلے امریکہ نے ایرانی کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ جہاز رانی کے متبادل ذرائع تلاش کریں. دسمبر 2019 میں آئی آر آئی ایس ایل کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی ترسیل میں وسیع بنیاد پر ملوث رہا ہے. ایک پریس بریفنگ میں وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ہماری مہم میں یہ بات شامل ہے کہ اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ تہران کی حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ احترام اور وقار کا سلوک کرے گی. انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے اختیارات کے تحت امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 12 ایرانی افراد اور اداروں کے خلاف تعزیرات عائد کر رہا ہے. جن لوگوں پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں ایران کے موجودہ وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ یقین کرنے کے لیے وجہ موجود ہے کہ انہوں نے نومبر 2019 میں ایران کی پولیس کو یہ اجازت دی کہ وہ ایران میں پرامن مظاہرین کے خلاف مہلک ہتھیار کا استعمال کرے. ان شیطانی احکامات کے نتیجے میں ایرانی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم ایران کے اندر مقتولین اور ان لوگوں کے لیے جنہیں خاموش کر دیا گیا ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں. فورن پالیسی میگزین کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایران کے لیے خصوصی نمائندے برائن بک نے ان بے پناہ مظالم کی جانب توجہ مبذول کرائی جو نومبر میں ایرانیوں کے خلاف روا رکھے گئے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے 1500 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا، ہزاروں کو زخمی کیا اور 8,000 سے 10,000 کے درمیان افراد جیلوں میں ڈال دیے گئے. انہوں نے کہا کہ اس قسم کی ظالمانہ کارروائیوں میں ساز باز کرنے والوں پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں مالی اور ویزے کی تعزیرات دونوں شامل ہیں. عالمی معیشت پر امریکہ کی گرفت کے پیش نظر ان میں بڑے نتائج پوشیدہ ہیں. 2 برس پہلے جب وزیر خارجہ پومپیو نے ایران کی حکومت کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم کا اعلان کیا تھا تو جو انہوں نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا ہے. تہران میں رہنماؤں کو ہماری سنجیدگی پر شبہ نہیں ہونا چاہیے. امریکہ ایرانیوں کے ساتھ کھڑا ہے جو ایک ایسے ملک کے متمنی ہیں جہاں اقتصادی مواقع ہوں، حکومت میں شفافیت ہو، انصاف اور جہاں زیادہ آزادی دستیاب ہو.
امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ اسد نذیر پیش کر رہے تھے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. آئیے پروگرام میں پیش کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں. اگر دنیا میں بھوک، افلاس اور معاشی بدحالی کی موجودہ صورتحال جاری رہتی ہے اور اسے درست کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تو آکسفم کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سال کے آخر تک بھوک سے روزانہ 12,000 افراد ہلاک ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے آکسفم امریکہ کے سینئر مینیجر ایرک منوز سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے.
آکسفیم کا تخمینہ ہے کہ اگر اصلاح احوال کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تو اس سال کے آخر تک کورونا وائرس کے معاشی اثرات سے پیدا ہونے والی بدحالی، بھوک اور افلاس کے سبب 12,000 افراد روزانہ ہلاک ہو سکتے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے آکسفیم امریکہ کے سینئر مینیجر ایرک منوز نے کہا،
which indicated that the economic impact of the coronavirus pandemic would push 121 million more people into crisis level hunger by the end of this year if nothing is done to respond to the humanitarian crisis. Based on that, we're able to extrapolate that 12,000 people per day could die by the end of this year.
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تخمینوں کے پیش نظر یہ اعداد و شمار پیش کیے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اگر اس انسانی بحران کو روکنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو کورونا وائرس کے سبب جو معاشی اثرات دنیا پر پڑیں گے ان کی وجہ سے اس سال کے آخر تک 130 ملین مزید لوگ شدید بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اسی کی بنا پر ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ سال کے آخر تک 12,000 لوگ روزانہ ہلاک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس تخمینے کی بنیاد وہ ہلاکتوں کی شرح ہے جو بحران کی حد تک بڑھے ہوئے عالمی سطح پر بھوک کے مسئلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ بحران ایسے میں اور بھی شدت اختیار کرے گا جبکہ غذائی قلت کے شکار لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے اپنے اثاثے فروخت کر چکے ہیں اور اب ان کے پاس نہ غذا ہے نہ کوئی متبادل۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ زیادہ متاثرہ علاقے کون سے ہوں گے تو انہوں نے کہا،
We identify 10 hunger hotspots. These are countries that are already suffering from extreme hunger and vulnerable to any kind of additional shock as a result of their current state. Those countries like Yemen, Syria, Sudan, Ethiopia, and in the West Africa, Nigeria, Burkina Faso, Mali.
انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے 10 مقامات کی نشاندہی اپنی رپورٹ میں کر دی ہے، اس میں وہ ممالک جیسے یمن، شام اور سوڈان وغیرہ بھی شامل ہیں جو تصادموں اور جنگوں اور کرونا کے سبب پہلے ہی شدید غذائی قلت اور بھوک کا شکار ہیں اور موجودہ حالات میں یہ بحران اور بھی شدید ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو ماحولیات کی تبدیلی، غربت و افلاس اور تصادموں اور جنگوں کا شکار تو پہلے ہی سے ہیں اور اب کرونا وائرس نے معاشی اثرات ڈالے ہیں جن میں لاک ڈاؤن، معاشی سرگرمیوں پر بندش اور نقل و حمل پر پابندی جیسی چیزیں شامل ہیں۔ ان چیزوں نے انہیں مزید بدحال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی اشیاء کی منڈیوں وغیرہ کا بند ہونا، فصلوں کا نہ ہونا ان کے لیے شدید بھوک کے مزید خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ المیہ ٹل جائے، ان کا کہنا تھا کہ ان کے ادارہ سمجھتا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتوں کے اقدامات ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں انسانی آلام اور مسائل پر بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ کرونا اور بھوک کے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر بڑھتے ہوئے بھوک کے مسئلے پر کچھ نہیں کیا گیا تو پھر کرونا کے سلسلے میں بھی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آکسفیم کے سینئر مینیجر کا کہنا تھا کہ اسی لیے ہم نے اپنی رپورٹ میں کئی سفارشات بھی کی ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی اور اس المیہ کو واقع ہونے سے روکنے کے لیے کام کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس میں امداد میں اضافہ کرنا بھی شامل ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ کرونا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کو ابتدان تخمیناً 1.8 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اور اب تک عطیات دینے والوں نے اس کا صرف 9% فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آکسفیم کی دوسری سفارشات میں یہ باتیں شامل ہیں کہ فوڈ مارکیٹوں کی بندش کو محتاط انداز میں ختم کیا جائے، کاشتکاروں کو اجناس پیدا کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں اور کھیت سے لے کر فارم ورکرز کے کاموں کی بحالی اور ان اجناس کی مارکیٹوں میں پہنچ کے سلسلے کو بحال کیا جائے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ علاقائی جنگوں اور تصادموں کا بھی اس صورتحال میں بڑا رول ہے اور ان ملکوں میں جو لوگ مشکلوں کا شکار ہیں ان کی مدد نہ کرنے کی دوسرے ملکوں کی روش کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ خطرات میں پڑ گئے ہیں، اور یہی چیزیں اس رپورٹ میں اجاگر کی گئی ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
2.5 کروڑ فالوورز والے اسرائیلی عرب سوشل میڈیا سٹار ناس ریلی کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں عرب ہونا ایسے ہی ہے جیسے امریکہ میں سیاہ فام امریکی ہونا۔ ناس ریلی نے یہ بات وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی، آئیے تفصیل سنتے ہیں۔
You describe yourself as a Palestinian Israeli.
آپ خود کو فلسطینی اسرائیلی کہتے ہیں۔ فلسطین میں عرب پیدا ہونے سے اسرائیل میں عرب پیدا ہونا کتنا مشکل یا مختلف ہے؟
اچھا سوال۔ اس کی ملتی جلتی مثال کچھ یوں ہوگی جیسے امریکہ میں سیاح فام یا قدیمی امریکی ہونا۔ سسٹم میں مشکلات کا سامنا آپ ہر جگہ کرتے ہیں اور اسرائیلی عرب افراد کے لیے بھی ایسا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی قسمت کو بدل کر بہتر کرنا۔ لیکن میں اگر مشرق وسطی میں رہنے کے لیے کسی ملک کا انتخاب کروں گا تو وہ اسرائیل ہی ہوگا۔ میں اسرائیل مخالف نہیں لیکن حامی بھی نہیں ہوں، بس اپنی جائے پیدائش کو بہتر ملک دیکھنا چاہتا ہوں۔
I just want my birthplace country to be better.
دنیا آپ کو ناس ڈیلی کے نام سے جانتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ناس ڈیلی ہے کون؟ نام، شہریت، قومیت وغیرہ؟
My real name is actually Nusair.
میرا حقیقی نام نصار یاسین ہے اور ناس عربی میں لوگوں کو کہتے ہیں, اس لیے میں نے چینل کا نام ناس ڈیلی رکھا. اسرائیل میں پیدائش ہوئی اور وہیں پلا بڑھا, پھر امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے کچھ عرصہ بطور سافٹ ویئر انجینئر کام کیا, لیکن پھر میں آفس میں کام سے اکتا گیا اور فیصلہ کیا کہ دنیا بھر کی سیر کروں اور ویڈیوز بناؤں.
تو ویڈیو بلاگنگ شروع کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی یا یہ محض اتفاق تھا؟
I think it was more accidental. I think video is means to an end.
میرے خیال میں یہ حادثاتی تھا. میرے لیے ویڈیو ایک مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مجھے اپنی ویڈیوز کی ٹیکنالوجی سے زیادہ مواد میں دلچسپی ہے. پیغام پہنچانے کے لیے آپ کاغذ پر لکھیں, کبوتر, انٹرنیٹ یا اخبار کا استعمال کریں, لیکن ویڈیو سب سے پر اثر طریقہ ہے, اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا.
کورونا شٹ ڈاؤن نے آپ کی زندگی اور کام کے روٹین کو کیسے متاثر کیا؟
For some people, corona is the best thing to happen because it's a wake-up call.
Corona kuch logon ko khwab ghaflat se jagane ki wajah bana. Waise to ye bahut badi cheez hai, lekin iski wajah se aap apne kaam, company aur masnuwat ko mazid behtar kar sakte hain. Main bhi yahi kar raha hu. کاروباروں کے محدود ہونے کے باوجود انٹرنیٹ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اس کا احساس ہم سب کو کرونا شٹ ڈاؤن کے دوران ہوا. اس کے ساتھ ہی اچھے مواد کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوا. یہ شاید آپ کے میڈیا کے لیے بھی اچھا ثابت ہوا اور میرے لیے بھی.
So most of the youngsters these days, they want to be social media stars just like you.
آج کل اکثر نوجوان آپ ہی کی طرح سوشل میڈیا اسٹارز بننا چاہتے ہیں. کیا مشورہ دیں گے آپ ان سب کو, اور کمانے کے لیے کون سا ڈیجیٹل پلیٹ فارم زیادہ اچھا ہے؟
My advice is, you know, don't do it for the money or the fame.
اس کام کو پیسے یا شہرت کے لیے مت کریں, تخلیقی کام کے طور پر کریں. اور اگر آپ تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو دیر مت کیجیے, گزرے ہوئے کل سے ہی یہ کام شروع کر دیجیے. بہترین پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو اس کا انحصار ویڈیوز پر ہوتا ہے. لمبی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب استعمال کریں, چھوٹی ویڈیوز کے لیے فیس بک بہتر ہے. آپ کو ڈانس کرنا ہے تو ٹک ٹاک پر جائیں. اپنے مواد کے مطابق پلیٹ فارم کا فیصلہ کریں. میرے لیے فیس بک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوا.
آپ کے بہت سے فالوورز پاکستان سے ہیں, کیا پیغام دیں گے آپ ان کے لیے؟
I wish I could enter.
کاش میں پاکستان میں داخل ہو سکتا, لیکن اسرائیلی پاسپورٹ پر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں میرا داخلہ غیر قانونی ہے, لیکن میں اس کا حل نکالنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے لوگ میری ویڈیوز فالو کرتے ہیں, میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو میں ان لوگوں سے حقیقت میں ملنا چاہوں گا.
ناس ڈیلی بات کر رہے تھے سبا شاہ خان سے. امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف مظاہروں کے درمیان متعدد متنازع مجسموں کو یا تو علاقے کے لوگوں نے خود ہی ہٹا دیا ہے یا پھر مظاہرین نے زبردستی گرا دیا. انہی میں سے ایک نیو یارک کے امریکی میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے سامنے 1947 سے رکھا گیا تھیوڈور روزویلٹ کا مجسمہ بھی ہے جسے جلد ہٹا دیا جائے گا. اسد اللہ خالد تفصیل بیان کرتے ہیں.
1901 سے 1909 تک صدر رہنے والے 26ویں امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ کے اس مجسمے میں روزویلٹ کو ایک مقامی امریکی کے ساتھ گھوڑے کی پیٹ پر دکھایا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہے. اس پر اعتراض کرنے والوں کے نزدیک یہ مجسمہ نو آبادیاتی سوچ اور سفید فام بالا دستی کو ظاہر کرتا ہے. یہ کرسٹوفر کولمبس سمیت نیو یارک کے آس پاس لگے ان چند مجسموں میں سے ایک ہے جنہیں مظاہرین ہٹانا چاہتے ہیں.
کرسٹوفر کولمبس کا اس طرح سے اونچی جگہ پر ہونا اور شیر کی مانند دکھایا جانا اور اسی طرح روزویلٹ کو گھوڑے پر سوار دکھانا ایک ہی جیسا ہے. جس طرح روزویلٹ کو گھوڑے سے اتارنے کی ضرورت ہے, اسی طرح ہمیں کولمبس کو بھی اس کے پیڈسٹل سے اتارنے کی ضرورت ہے. وہ ان اقدار کی نمائندگی نہیں کرتا جس کی یہ زمین کبھی نمائندہ تھی.
بہت سے لوگوں کو یہ ناگوار لگتا ہے کیونکہ ہم ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے اس ملک کو دریافت کیا تھا, لیکن ہزاروں سالوں سے یہاں انسان موجود تھے. ہم نے اسے دریافت نہیں کیا, ہم نے اسے چھینا ہے.
تاہم نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو, جو کہ مرحوم گورنر ماریو کومو کے بیٹے ہیں اور جن کا تعلق نیو یارک کے ایک معروف اطالوی امریکی گھرانے سے ہے, وہ اس مجسمے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں.
I understand the feelings about Christopher Columbus.
میں کرسٹوفر کولمبس اور ان کے کچھ کاموں کے بارے میں ان احساسات کو سمجھتا ہوں جن کی کوئی حمایت نہیں کرتا ہے, لیکن یہ مجسمہ نیو یارک کی ترقی میں اطالوی امریکی کردار کی تعریف اور نمائندگی کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے, لہٰذا اسی وجہ سے میں اس کی حمایت کرتا ہوں.
تاہم نیو یارک کے لوگ خود بھی اس طرح کی یادگاروں کے خاتمے پر مختلف احساسات رکھتے ہیں.
ان میں سے کوئی بھی ہو مجھے پرواہ نہیں ہے, اگر آپ ہمارے لیے نہیں ہیں تو آپ ہمارے خلاف ہیں. مارٹن لوتھر کنگ, ہم انہیں وہاں لگا سکتے ہیں, ہمیں نئے سرے سے آغاز کرنا ہوگا. اوباما, میرا مطلب ہے جس طرح امریکہ بنایا گیا تھا وہ غلط تھا.
ہمیں اب دوبارہ سے آغاز کرنا ہے.
I think this is an absolutely terrible decision.
مجھے لگتا ہے یہ بہت خطرناک فیصلہ ہے. سوویت یونین میں پیدا ہونے کے بعد جہاں مجسموں اور تاریخ کو دوبارہ لکھا گیا تھا, میں اس قسم کے فیصلوں کے بالکل خلاف ہوں.
These types of decisions.
نیو یارک شہر بہت بڑا ہے جس میں اس طرح کے بہت سارے مجسمے ہیں جن پر اب لوگوں کا دھیان جانا شروع ہوا ہے کہ یہ رہیں یا ہٹا دیے جائیں. موجودہ تنازعات سے پہلے بھی نیو یارک شہر کے میئر اور ان کی اہلیہ خواتین اور سیاہفاموں کے مجسمے لگانے پر غور کر رہے تھے. نینا وشنیوا کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
اور آخر میں خاص خاص خبریں. ایک بار پھر پاکستان نے افغانستان کی تجارتی اشیاء بھارت برآمد کرنے کے لیے 15 جولائی سے واہگہ بارڈر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. افغان طالبان نے خبردار کیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی میں تاخیر بین الافغان مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتی ہے. افغانستان میں حکام کے مطابق ملک کے شمالی صوبے سمنگان میں کار بم دھماکے میں سیکیورٹی عملے کے 10 افراد ہلاک اور کم از کم 43 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی ترسیل روکنے کے اقدامات کے خلاف ورزی برتنے پر ملک کے 15 نجی بینکوں کو جرمانے عائد کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی یہ نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر